وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. من تسع عبد راجع شیخ اور مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آیا کہ آئیے کہیے جناب، آئیے آئیے. حضرت والا بچپن سے ہی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے عاشق اور علماء اولیاء اللہ بھی معرومی کے عاشق، ان کی مثنوی کے عاشق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور تعلق مع اللہ کو سکھانا سمجھانا کا مولانا کا عجیب انداز ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے کہ سلطان محمود، شاہ محمود، جو محمود غزنوی کے نام سے بھی مشہور ہے رحمت اللہ علیہ، عادل بادشاہ تھے، اللہ والے تھے. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ چوری بہت بڑھ گئی. سلطان محمود کو رعایا کی فکر، لہذا اس چوری کے تدارک کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے. وعلیکم السلام. آئیے جناب، ٹھیک نہیں لگانا. تو اس کی تدارک کو روکنے کے لیے سلطان محمود نے چوروں جیسا لباس پہنا اور خود آدھی رات کو گشت پر نکلے، پیٹرولنگ پر. تو ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے اور معلوم ایسا ہی ہو رہا تھا کہ وہ چور ہیں، اور صورت ایسی بنائی تھی جیسے ان کے پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. جو سلطان محمود کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون تم؟ تو سلطان محمود نے فرمایا کہ بھائی جیسے تم ویسے میں. چور یہ سمجھے کہ جیسے ہم چور ویسے یہ بھی چور. یہ آدمی جیسا ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے جیسے ہی سمجھتا ہے نا. لہذا جس کا قلب صاف ہوتا ہے وہ ہر ایک سے نیک گمان رکھتا ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ نے سنایا کہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے استاد بھی تھے. نور الانوار انہوں نے جو کتاب لکھی، عجیب کتاب ہے، بس مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو فلاں دریا کا پل ہے نا، وہ چوری ہو گیا. تو حضرت رونے لگے، کیا ہے اتنا بڑا نقصان؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کتنے سادہ ہیں، دریا کا پل بھی چوری ہو سکتا ہے، پل بھی چوری ہو سکتا ہے. تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں. میں کہ ہاں، پل تو چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ بڑی بات ہے کہ پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. لہذا جو آدمی جیسا پاک صاف کردار کا، رفتار کا، گفتار کا ہوتا ہے، ہر ایک کو ویسے سمجھتا ہے، اور چور ہر ایک کو چور سمجھے گا. لہذا جب ملا سلطان محمود صاحب نے فرمایا کہ جیسے تم ویسے میں، تو انہوں نے کہا سمجھا چور ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جیسے تم انسان، بھائی میں بھی انسان، اگر تم اپنی نالائقی سے انسانیت کے لبادے اوڑھ کر انسانیت سے دور ہو تو ہو تو انسان ہی. تو انہوں نے بلا لیا، آ جاؤ بھائی. اب وہ چوری کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ایک چور کو کوئی خیال آیا اس نے کہا ہم لوگ چوری تو کرتے ہیں لیکن کوئی پلاننگ نہیں کرتے. آج کل دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کچھ ذرا 20 ایئرز پلاننگ ہونی چاہیے, کچھ 20 سالہ منصوبہ بناؤ. تو چوروں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. کہ بھائی پلاننگ کے لیے تو ضروری بات یہ ہے کہ پتہ یہ تو چلے کہ ہم لوگوں کے پاس فن کیا ہے, ہمارے فن کون کون سے. تو انہوں نے کہا بہت اچھا, دیکھو جاؤ ایک کام کرو, وہ امتیاز محمد ہے نا اجمان میں, اس کو فون کرو کہ عبد الکریم صاحب کو کہیں. دیکھو آ گئے وہ. وعلیکم السلام. دیکھیے ماشاء اللہ ہم آپ کے منتظر تھے. اچھا گھوم گئے تھے کچھ. اچھا اچھا بس ٹھیک ہے, ان کو گم لگا کے رکھا کریں تاکہ گھومے نہیں اور ہمیں غم نہ ہو. ہم نے آدمی بھیجا تھا نا تو تلاش کے لیے, تو میں ابھی کہہ ہی رہا تھا چلو الحمدللہ آئندہ ان کو گم لگا کے رکھیے گا تاکہ یہ گم نہ ہو اور ہمیں غم نہ ہو. جب آپ تھوڑا سا ادھر اور ہو جائیں کیونکہ وہ دروازہ کھلے گا تو ایسا نہ آپ کو تکلیف ہو جائے نا. ہاں وہ جو چور جمع تھے, میں مضمون یہ سنا رہا تھا کہ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوریاں بہت بڑھ گئی تھی, تو چونکہ وہ عادل بادشاہ اور بہت ہی نیک دل اور رعایت کا خیال کرنے والے خود نکلے چوروں کا لباس پہن کر. تو ایک جگہ چور جمع تھے تو وہاں پر انہیں چور نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کون, کیونکہ جیسے تم ویسا میں. چور یہ سمجھے کہ جیسے ہم چور ویسے یہ چور, ان کا مطلب یہ تھا بھائی جیسے تم انسان میں بھی ویسے انسان. اب چوروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو ہم چوری تو کرتے ہیں, کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اب منصوبہ کرتے بناتے ہیں. کہا چلو بھائی منصوبہ تو بنائیں گے, پہلے ہمیں پتا تو چلے ہمارے پاس فن کیا کیا ہے. کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اب کہا بھائی اچھا بھائی بتاؤ ہر آدمی کا فن کیا ہے. تو ایک چور نے کہا کہ میرا فن یہ ہے کہ میں کتے کی بولی سمجھتا ہوں, کہ کتا جو بھونکتا ہے میں وہ سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا بھونک کر کیا بول رہا ہے, کیونکہ یورپ میں رہا ہوں اور کتوں سے مجھے محبت ہے. انسان سے محبت نہ کرو خیر ہے, جانوروں سے ہونی چاہیے. جیسا قربانی کا بکرا پالنے کی عادت نہیں ہے, کتا پالنے کی عادت ہے. تو سب نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. دوسرے سے پوچھا تمہاری کیا خاصیت ہے. اس نے کہا میرا کمال اور میری خاصیت یہ ہے کہ میں مٹی کو سونگتا ہوں اور مٹی کو سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر خزانہ موجود ہے. نے فرمایا کہ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمچو مجنو بو کنم ہر خاک راہ, کہ میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں اور خالق لیلا را خاک لیلا را بیابم بے خطا, اور جس مٹی کے اندر میری لیلا دفن ہے میں بتا دیتا ہوں یہاں ہے لیلا. قصہ یہ ہے کہ مجنو کی جو لیلا مر گئی تھی, مجنو لیلا کا قصہ مشہور ہے نا. عمر رومی نے بھی ایک اور قصہ لکھا کہ خلیفہ کو جب پتا چلا اس زمانے کے کہ ایک لیلا ہے اس پر ایک مجنو عاشق ہے, سوچا یار جب ایک آدمی ایسا جس نے اس کو جبکہ اس کا اصلی نام قیس تھا اس کو مجنو بنا دیا تو لیلا کیسی ہوگی. تو اس نے کیا کیا کہ لیلا کو بلوایا. اب جب لیلا گئی تو خلیفہ نے اس کو دیکھا اور کہا گفت خلیفہ لیلا را گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی. اس نے کہا تو ہے کس تو مجنو شد پریشان ہوگا بھی کہ تو نے مجنو کو پاگل اور دیوانہ بنایا ہوا ہے کہ تیرے چکر میں وہ دبئی کی سڑکوں میں گھومتا رہتا ہے, تھیٹر میں جاتا ہے کبھی سینما اور کبھی ڈسکو, تو یہ جسے پاگل بنایا ہوا. تب اس نے کہا دیگر خوبات تو افزو نیز تھی, تو دوسری حسینوں سے زیادہ تو دوسری لیلاؤں سے زیادہ کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. یہاں پر تو بڑے بڑے ڈیزائن ہیں لیکن تیرے ڈیزائن کے اندر کیا ہے کہ مجنو تجھ پر پاگل ہو گیا, جبکہ یہاں تو بڑے بڑے ڈیزائن ہیں, کیسی کیسی بیوٹی ہے اور بیوٹی کے کیسی کیسی سینریز ہیں اور مناظر ہیں. تو لیلا نے کیا کہا گفت لیلا خاموش کہ تو مجنون ہے. لیلا نے کہا خاموش تو مجنون نہیں ہے, کیونکہ لیلا کالی تھی، میرے مرشد فرماتے لیلا کالی تھی، تب حیران کہ تو تیرے اندر کوئی خوبصورتی کا ایسا معیار بھی نہیں ہے، تجھے مس بیوٹی کیوں بنا دیا پھر؟ تو اس نے کہا کہ اگر دیدائے مجنو بودے تو رہا، اگر تجھے مجنو کی آنکھیں مل جائے تو ہر دو عالم بے خطر بودے تو رہا، تب تو مجھ پر بھی درہم کے درہم فدا کر دے گا، اگر تو میرا بیلے ڈانس دیکھ لے نا تو پھر تجھے پتا چلے کیسے درہم لٹائے جاتے ہیں۔ ارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو لیلا نے جو خلیفہ کو جواب دیا کہ اگر تجھے مجنون کی آنکھیں مل جاتی تو تو دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیتا، میرے لیے ایسا پاگل ہو جاتا، اگر میں بی ایم ڈبلیو بھی مانگوں تو بی ایم ڈبلیو بھی دے گا پھر، اور درہم کے درہم، بلکہ مجھے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ دلا دے گا کہ یہ ہے ڈیبٹ کارڈ، جتنے چاہو شاپنگ کرو، اور جس مال پہ کہوں گی تو لے کر جاتا مجھے، چاہے کتنے ہی مول لگتے لیکن ہر مول میں لے کر جاتا مجھے۔ فارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ جب لیلا کی محبت میں مجنو کا یہ حال ہے تو اے مولا کے عاشقو اللہ تعالی کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا بوت، لیلا تو سڑنے کرنے والی ہے نا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا کہ اس کی آنکھوں پر پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگا ہوا، اس کے گال اندر کو پچکے ہوئے، دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہے، اور وہ جو بال ہیں اس کے بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں، جسم پر جھریاں، کھال لٹک گئی، اور اس حال میں اگر وہ چڈی اور بنیان پہن کر آ جائے، 70 برس کی بڑھیا، اب یار لوگ اس کو دیکھیں گے، اب چشمہ اتار کر اس کو صاف کریں گے کہ ذرا غور سے تو دیکھیں، اب یا کنکھیوں سے دیکھیں گے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دبئی کے ڈیزائن کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں، اب دیکھے گا 70 برس کی بڑھیا کو پوری کھال جس کی لٹکی ہوئی اور کمر جھکی ہوئی وہ چل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک لیلا کا یہ عالم ہے، آہ جس نے سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیا، سورج اور چاند کو روشنی دی، سارے عالم کی لذتوں کا پیدا فرمانے والا، اس کا عشق لیلا کے عشق سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جب وہ ہوا یہ تھا، لیلا مر گئی تھی، تو مجنو آئیے مولانا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، آ جائیے، میں تو آپ کو منتظر تھا، یار مولانا کی یہاں جگہ بناؤ، آپ یہیں تشریف رکھیں تھوڑے سے، یہاں میں نے نماز سے پہلے آئے تھے نا، کوئی کئی کام ہو گیا ہوگا، بس چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، چلو دیر لگی آنے میں، اچھا لیکن ابھی ہم آپ کے لیے ایک شعر پڑھ سکتے نا، دیر لگی آنے میں شکر پھر بھی آئے تو، ہم نے آس کا دامن نہ چھوڑا، یاس آئی لینڈ نہیں گئے ہم، یاس آئی لینڈ کیوں جائیں، یہ جس کا نام ہی یاس رکھا، ہم تو آس کا دامن رکھتے ہیں، ہم نے آس کا دامن نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو، دیکھیں نا نام ہی رکھا یاس آئی لینڈ، نا امیدی کا آئی لینڈ، معرومی تو فرماتے ہیں کوئے نا امیدی مرو، نا امیدی کے رستوں پہ مت جاؤ، یاس آئی لینڈ مت جاؤ، ورنہ تمہیں آس نہیں ملے گی، یاس ہی ملے گی، یعنی نا امیدی ہے، یاس مانے نا امیدی، تم اس جزیرے کے اندر امیدیں تلاش کرتے ہو جس کا نام ہی نا امیدی ہے، فرماتے کوئے نا امیدی مرو، نا امیدی کے رستے پر مت جاؤ، امید آس، ارے ظالم اللہ تعالی کی طاقت فرما برداری میں عمل کر کے اللہ کی امید کے چراغ روشن کر۔ ارمی رحمت اللہ علیہ نے وہ میرے مرشد فرماتے کہ وہ اصل میں لیلا جو ہے نا وہ مر گئی تھی، اب مجنو کو پتا چلا، ایک دن وہ لیلا لیلا کرتا ہوا گھوم رہا تھا گلیوں میں، تو چھیڑا لڑکوں نے، ارے تو جس لیلا کے لیے کر رہا ہے وہ تو مر چکی، کہا وہ کیسے، کہا ہو چلو قبرستان میں، اب قبرستان میں گئے تو وہاں پر مجنو نے کہا مجھے مت بتانا میری لیلا کدھر ہے، میں خود بتاؤں گا، اب وہ ہر قبر کی مٹی کو سونگ رہا تھا، میرے مرشد فرماتے کہ جب اس نے لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگا، اس نے کہا کہ دیکھو اسی کے اندر میری لیلا ہے۔ وہ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ وہ جو چور تھا، اصل میں قصہ چل رہا تھا، کچھ چور جمع تھے، سلطان محمود رحمت اللہ علیہ ان چوروں کی سرکوبی کے لیے، کیونکہ چوریاں بڑھ گئی تھی، خود نکلے تھے، تو چوروں کی جام محفل لگی ہوئی تھی وہیں پہنچ گئے، اب وہ چور انہوں نے پوچھا تو یہ بھی ان میں شامل ہو گئے چور بن کر، تو تمام جو ایک چور جو تھا اس نے کہا میں کتے کی بولی سمجھتا ہوں، دوسرا چور کا نمبر آیا تھا کہ وہ اس نے کہا میری مہارت کیا ہے، میری مہارت ہی کہ میں مٹی کو سونگ کر بتا دیتا ہوں یہاں خزانہ ہے. تو اب وہ جو لیلا کو بتا دیا. اب محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس چور نے کہا تھا کہ ہم چو مجنو بو کنم ہر خاکرا, میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں اور خاک لیلا را بیابم بے خطا, جس مٹی کے اندر میری لیلا دفن ہے میں بتا دیتا ہوں یہاں میری لیلا ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجنو کی ناک کو جس طرح سے لیلا کو سونگنے کی صلاحیت ملی تھی, فرماتے ہیں ہم بھی تمام دنیا کے انسانوں کی مٹیوں کو سونگتے ہیں, جس مٹی کے اندر ہمارا مولا ہوتا ہے ہم میں بھی پتہ چلا لیتے ہیں. ان کی آنکھیں بتاتی ہے کہ یہ شخص اپنے دل میں مولا کو رکھتا ہے. کہ دبئی کی سڑکیں ہوں, دبئی کا ننگا پن ہو, رومانٹک دنیا ہو, اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتاتی ہے, اس شخص کا تعلق مولا, اس کی اشبار آنکھیں, اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ یہ شخص اپنے دل میں مولا رکھتا ہے. مجنو تو لیلا کو بتا دے, فرماتے ہیں ہماری ناک میں اتنی خاصیت ہوں کہ جن کے دل میں مولا ہو ہم انہیں دیکھ کر نہ بتا سکیں گے. دیکھیے ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے, جس برتن میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے آپ دور سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہے, کیونکہ اس میں پسینے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی بھی دیکھ کر بتا دیتا ہے, میرے پیارے دوستو ٹھنڈا پانی جس برتن میں ہو تو وہ برتن کے ظاہر کو بدلتے ہیں, جس کے دل میں مولا ہوگا اس کے ظاہر کو نہ بدلے گا, اس کو دیکھ کر دور سے نہ پتہ چلے گا کہ ایک اللہ کا عاشق چلا آ رہا ہے. یہی ہے اس حدیث شریف کے معنی, الذین اذا رأوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تیسرے چور سے پوچھا بھائی بتاؤ, اس نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے, بلڈنگ کتنی اونچی ہو, اتنی اونچی بلڈنگ ہو خلیفہ ٹاور میں کمن پھینک کے اوپر کمن ڈال لیتا ہوں, کتنی اونچی بلڈنگ ہو. ادھر بیٹھو نا سامنے, ٹھیک با, کتنی اونچی ہو, میں کمن پھینکتا ہوں اور پھندا لڑا لیتا ہوں. اچھا چلے, پوچھا بھائی کیا میں ماہر سوراخ ہوں, ڈرل ماسٹر ہوں, کتنی کنکریٹ کی دیوار ہو یا کنکریٹ کی زمین ہو میں سوراخ کر کے خزانہ جہاں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں. اگلے چور سے پوچھا بھائی تمہارا کیا ہے, اس نے کہا میں جو ہے ماہر ہوں حساب کا, کتنا ہی بڑا خزانہ ہو میں منٹوں میں حساب کر لیتا ہوں. بہت اچھا, اب ایک چور کا نمبر آیا, اس سے پوچھا بھائی تمہاری کیا خاصیت, اس نے کہا میری اندر خاصیت یہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں تو دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا بہت اچھا. اب تمام چور ہو گئے, اب آیا نمبر سلطان محمود کا, میں پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہاری کیا خاصیت ہے, تو سلطان محمود نے کیا کہا, اس نے کہا کہ معرومی فرماتا ہے سلطان محمود کی طرف سے کہ مجرمہ راچو بجلادہ دہن, جس وقت مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے پھانسی کے لیے گردن اڑانے کے لیے, بجم بدے ریش من ایشا رہن, اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو وہ جو مجرم جس کی گردن پر تلوار لے کر جلاد کھڑا ہے تو وہ پھانسی کا مجرم, وہ پھانسی سے رہائی اور خلاصی حاصل کر لیتا ہے. اب یہ جو سننا تھا تو پورے پارلیمنٹ میں شور مچ گیا, اور کیا کہا سب نے, قوم گفتندش قطب ما توئی, سب نے کہا کہ آپ تو ہمارے گرو گھنٹال ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, اس لیے کہ روزے میں نہ تھا خلاصے ما توئی, اگر ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارے کوئی کیس ہوگا کتنی اور اسپیڈنگ کے چلان کر لیں آپ سے رابطہ کریں گے سارے چلان معاف کروا لیں گے, آپ کتنا ہی مال پھنس جائے تو اب تعلقات ایسے سارے کام نکلوا لیں گے. نے کہا آپ تو کیا کہنا, آپ ہمارے گرو, آپ ہمارے سردار, ہم نے آپ کو سردار بنا لیا, آپ ہمارے چیف ہیں, لیکن آپ ہمارے لیے کتنے چیپ ہیں. سب یہ کام ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ اب چوری کہاں کریں, اب مشورہ ہونے لگا فلاں فلاں جگہ. تو ایک نے چور نے کہا کہ بھائی آج تو چلتے ہیں بادشاہ کے محل میں. اچھا ارے بادشاہ کے محل میں, یار فکر کیوں کرتے ہو, آج تو استاد جی موجود ہے نا, ہمارے گرو جی موجود ہیں, فکر ہی نہیں ہے. پہلے تو پکڑے جانے کا خوف ہوتا نا, اب پکڑے جائیں گے تو کیا ہے, گرو چھڑوا لیں گے ہم کو. اچھا بادشاہ سے پوچھا, ہاں بھائی چلو. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں وہ راستے میں چلے, راستے میں کتا بھونک رہا تھا, تو کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر وہ ایک چور جس نے کہا تھا کہ میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں, وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا, پوچھنے میں مجبور ہو گیا. سب نے کہا بھائی تم رک کیوں گئے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار کیا عجیب بات ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے مولانا؟ الحمدللہ. آگے تشریف لائیں, ادھر جگہ ہے نا, ادھر خوشی ہوگی اگر آپ. اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے, آگے کو تشریف آگے ہو جائیں تو مولانا آرام سے تشریف فرماؤں گے. ارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ جو کتا تھا, وہ جو شخص تھا جو کتوں کی بولی سمجھتا تھا, اب جب اس نے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا سب اور رک گیا. سب چوروں نے کہا بھائی کیا بات ہے, جلدی کرو, رات دیر ہو رہی ہے, رات بیت رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, صبح ہونے والی ہے, تم کیا کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا یار عجیب بات ہے. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ جو کتا ہے, یہ کتا کہہ رہا ہے کہ شاہ محمود بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. سب نے کہا یار تم بھی عجیب ہو یار, بادشاہ اس وقت کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ رات آدھی رات سے زیادہ بیت گئی ہے, بادشاہ تو اس وقت اپنے شاہی محل میں, شاہی گدوں میں, شاہی ایئر کنڈیشن میں, شاہی آرام میں مزے سے سو رہا ہوگا, اور تم کہتے ہو بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. ارومی رحمت اللہ علیہ, اب میرے مرشد میرے شیخ یہاں پر فرماتے کہ اب اس جو چور تھا اس نے کہا یار واقعی بات تو ٹھیک ہے, کیسے اس وقت بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کہا یار کتا جھوٹ بول رہا ہے یا میرے فن میں کوئی خرابی ہے, یا کتا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا کتا کیسے جھوٹ بولے, یس میرے فن میں خرابی ہے. کہا چلو چھوڑو یار. اب معرومی رحمت اللہ علیہ کا عجیب بات فرماتے ہیں میرے مرشد میرے شیخ نے فرمائے کہ بات یہ ہے کہ صد حجاب از دل بسو دید اشد, کہ دل پر جو ہے وہ سینکڑوں پردے پر جاتے ہیں ان آنکھوں کے رستے سے. چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد, جس وقت انسان پر لالچ سوار ہوتی ہے, شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے, جس وقت اپنی حرام لذت کو پورا کرنے کے لیے اس کو پاگل بنتا ہے, اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میں کن بزرگوں سے میرا تعلق ہے, ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں مسلمان ہوں, کہاں ہے اللہ, میں کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس وقت جتنے اس کے ہنر ہوتے ہیں, جتنے اس کے کمالات ہوتے ہیں, وہ تمام کمالات کو بھول کر صرف اپنی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاگل بنا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے, اس کو خبر ہے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, چاہے علم کی ہو, چاہے عبادت کی ہو, چاہے بزرگوں سے اللہ والوں سے تعلق کی ہو, کہ میں ابھی حج و عمرہ کر کے آ رہا ہوں, کتنی دین کی نعمت, کتنے کام. لیکن یہ فرماتے معرومی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میرے مرشد میرے شیخ کہ اس وقت جو شہوت کا بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے اور لالچ کا اس پر جو ہے وہ بھوت سوار ہوتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, کہ ابھی میں مسجد میں دعا مانگ کر آیا ہوں, رو رو کر اللہ سے فریاد کر کے آیا ہوں, آنسو بہا کر آیا ہوں, لیکن جب سڑکوں پر آیا اب بھول گئے, پاگلوں کی طرح حسینوں کو دیکھ رہے ہیں. پہ یہ عالم ہوتا ہے چو غرض آمد, جس وقت انسان پر لالچ کا بھوت سوار ہوتا ہے اس وقت بالکل بھول جاتا ہے کہ دیکھو اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی, اگر میں مسجد میں چلے جاؤں, رجل قلبہ معلق فی المساجد کی نعمت اگر میں حاصل کر لوں, اذان کی آواز آئی اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں پہنچا ہوں, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے لٹکا ہے تو قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. لیکن معرومی رحمت اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں, فرما جی یہ جو لالچ ہے, یہ جو شہوت کا مرض ہے, یہ جو دنیا کی محبت ہے, یہ جو جاہ کا مرض ہے, اگر تم اس کی اصلاح نہ کرواؤ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے سارے کمالات کو بھول جاؤ گے, کہ میں کتنے زمانے تک میں نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہے, میں دینی لحاظ سے کس مقام پر ہوں. لیکن فرماتے ہیں یہ لالچ کا بھوت, شہوت کا بھوت انسان کے اس کمال کو بھلا دیتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اللہ تقریر کرے گا, لیکن کہ جس وقت لیکن سڑکوں پر نکلے گا اس وقت اپنی ہی بات کو بھول جائے گا کہ میں کیا ہوں. میں کس نبی کا امتی ہوں، کیا میں کس اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزتیں، کتنے شرف اور کتنے مقامات عطا فرمائے، سب بھول جاتا ہے انسان. وہ لوگ آگے بڑھے، اب آگے بڑھے تو بادشاہ کے محل میں پہنچے. وہ جو چور ماہر تھا کمن ڈالنے کا، اس نے کمن ڈالی. اب سب نے سراغ کر کے جو خزانہ تھا وہ بادشاہ خزانہ لیا. خزانہ لے کر وہ جو ماہر تھا حساب کا، اس نے سب خزانے کو تقسیم کیا. اب اتنی دولت ملی کہ سب پاگل، کیسی دولت، تو ایسا مال تو کہیں نہ ملتا جو دبئی میں ہم نے درہموں میں کمایا. ریئل اسٹیٹ بزنس میں اتنا پیسہ، واہ واہ، ایسا پیسہ تو ہمیں اپنی انڈسٹری میں نہ ملتا. جتنا ہم نے 6 مہینے میں کماتے اس سے زیادہ کئی گنا تو ہمیں 5 دن میں مل گیا. لیکن جس وقت یہ خدائی کا بھوت اترا تب پتا چلا ہے یہ وہ مٹی کا گھر ہے کہ وہ مٹی کا گھر ہے. افسوس، جیسے ہم بچے تھے نا کھیلتے تھے کہ مٹی کو ڈھیر بنایا، پھر اس کے بعد اس میں 2 ساتھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، پھر اس میں یوں یوں سوراخ کر رہے ہیں. سوراخ جب ہو جاتا تھا اندر ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملا کر یوں کیا، سب غائب. آہ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، کہ لکھنؤ کے اندر ایک دیہاتی آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. دیہاتی کی عادت ہر بات کو ٹھوکا لگا کر پوچھتے ہیں، ڈنڈا مار کر، یہ کیا ہے. اس نے چوڑی لکھنؤ میں چوڑی بیچ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا ایک اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے، ہم اپنی عبادت پر ناز کرتے ہیں، ہم اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے تعلق پر ناز کرتے ہیں، ہم اپنے حج و عمرے سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرنے سے اپنی قیمت لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنا زمانہ تبلیغ میں وقت لگایا، اتنا زمانہ بزرگوں کے ساتھ رہے، اتنا ہم نے پڑھنا پڑھانا رکھا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کام تو اس وقت بنے گا. علامہ سید سلیمان ندوی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. فرمایا اپنی قیمت مت لگاؤ، اس مال سے قیمت مت لگاؤ کہ دبئی سے، دبئی ہم تو دبئی میں رہتے ہیں، اب چاہے وہاں ٹیکسی چلاتے ہو یا وہاں ڈش پالش، جوتے پالش کرتے ہو، لیکن بھائی کراچی والے میں چاہے گا یا اپنے ملک میں جا کر وہاں تو روپ ڈالے گا. قاری صاحب بتا رہے تھے ایک پرفیوم دے دیا، اچھا جانتا نہیں دبئی والے سے بات کر رہا ہے، تجھے پرفیوم نہیں لا کر دیا تھا میں نے. اب وہ نشہ تھا، مال کا نشہ، سب نے دیکھا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی آخر یہ مال کب ختم تو ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تو اتنا مال ہے ہماری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک کام کرو، ذرا اپنا جوال نمبر، اپنا رقم الجوال، اپنا سیل نمبر، موبائل نمبر تو دے دو، اور ای میل ایڈریس بھی دے دینا، اور اپنا ایڈریس سب دے دو. کیوں کہا، تاکہ آئندہ جب ہماری میٹنگ ہو تو ہم آپ کو کال کر لیں اور بلا لیں. بہت اچھا، سب نشے میں تو تھے، فوراً دے دیا. اب اس کے بعد سب نے کھائے شوارما اور مندی کھا کر لمبے پڑ کے سو گئے. اب بادشاہ نے صبح صبح اپنے وقت پر، صبح 8 بجے جو وقت، اس نے اپنا محل کے اندر دربار لگایا. ڈپارٹمنٹ پولیس، کوتوالے شہر پولیس ڈپارٹمنٹ کے سب سے بڑے اس چیف کو بلایا، کہا یہ لو ایڈریس، جاؤ ان نالائکوں کو مسروقہ مال سمیت لے آؤ، یعنی چوری شدہ جو مال ہے اس سمیت ان کو اٹھا کے لے آؤ سب کو. اب سب سارے مست پڑے ہوئے تھے، نشے میں دھت، بے خبر سو رہے تھے. فوراً پولیس موقع پر پہنچی، سب کو مال سمیت اٹھا کر لیا، کیونکہ ابھی اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ بینک کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیتے، ابھی تو پکڑے گئے نا. اب بھائی تو بادشاہ نے جیسے ہی وہ آیا سب کو لائن میں کھڑا کیا اور فوراً حکم لگایا، اڑاؤ ان سب کی گردن. قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بغیر مقدمہ چلائے کیسے گردن اڑانے کا حکم دے رہے ہیں، مقدمہ چلانا ہوگا، آپ کو اجازت نہیں ہے. تو بادشاہ نے قاضی کو کہا کہ اس مقدمے کا گواہ میں خود ہوں، ان کے اس جرم کا گواہ میں خود ہوں. اور قاضی کو قصہ سنا دیا، کہا دیکھو یہ سب میں نے لیا تھا، یہ دیکھو ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھو، اور یہ ان کا سب میں نے ان سے خود لکھوایا، اور ان کا سب دیکھو ہے ایک ایک چیز، اور دیکھو مسروقہ مال، یہ سب دیکھو شاہی خزانے کا مال ہے کہ نہیں ہے. قاضی خاموش، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اڑاؤ گردن ان کی. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب چور تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہم پر نازل ہو گئی. صبح اٹھتے ہی سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اس کے بعد ایک جو وہ چور تھا جس چور نے کہا تھا کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. اب وہ چور جو ہے وہ بہت غور سے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے, اس کے چہرے پہ کئی رنگ آ رہے ہیں, آس اور یاس, امید اور نا امید, امید اور خوف. خوف کیوں؟ پھانسی کا حکم. امید یہ ہے کہ یار یہ تو وہی شخص معلوم ہوتا ہے. امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت اس کی. اب ادھر بادشاہ اپنے جلال میں, ادھر جلاد پر اس کا اثر. جلاد نے تلوار نکالی, چمکتی ہوئی تلوار گردن اڑانے کے لیے, سارے مجرم پھانسی کے ان کی گردن اڑانے کے لیے موجود. اس چور نے کہا جناب والا بادشاہ سلامت, جان کے امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے. کہا ایک منٹ جلاد کو اشارہ فرمائیے کہ یہ رک جائے. بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہرو. کہا بادشاہ سلامت, ہر یک خاصیت خود را می نمود. معرومی فرماتے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا کمال دکھا دیا. ہر یک یا خاصیت خود را می نمود, ای ہنر ہا جملہ بدبختی می فزود. اب عالم یہ ہوا کہ ہم جو اپنے مال کمانے پر ناز کر رہے تھے, ہم اتنا کمال کراتے ہیں, اتنے دراہم کماتے ہیں, اتنے ہمارے مکانات ہیں, ایسی ایسی گاڑیاں ہیں, ایسے ایسے موبائل ہیں, اور میں اتنا ذہین ہوں, اور میرا ایسا ایسا فن ہے. ان فنوں نے ہمارے ساتھ دینے کے بجائے ہماری بدبختی میں اور اضافہ کر دیا. کہ ہم تو کمال سمجھ رہے تھے نا کہ جی فلاں جگہ بھی ہمارے مکان ہے, فلاں ملک میں بھی ہے, فلاں جگہ بھی ہے, اتنا ہمارے ایک ایک نہیں کئی کئی بینکس کے اندر کئی کئی کرنسیز میں اکاؤنٹ ہے, میں تو کتنا مال کماتا ہوں, کتنا فن ہے. لیکن بادشاہ سلامت حقیقت یہ ہے کہ یہ ہنر ہا جملہ بدبختی می فزود. لیکن ان تمام کمالات نے اور ان ہنر نے پہلے تو اگر ہم چوری کرتے پکڑے جاتے جیل جاتے ہاتھ کٹتا وہ, لیکن اس دفعہ تو ان کمالات نے ہمیں سیدھا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا کہ جلاد جو ہے پھانسی کی گردن مارنے کا حکم ہو گیا جلاد کو. بادشاہ سلامت نے کہا کیا چاہتے ہو. کہا جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فن نے تو یہ کمال کیا, اب آپ اپنا فن جلدی سے دکھائیے, اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے. کیا کہا تھا بادشاہ نے کہ مجرمارا چوب جلادا دہن, جس وقت مجرموں کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے گردن اڑانے کے لیے, بجم بدے ریشمن ایشا رہن, اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو وہ پھانسی کے مجرم جو جلاد کی تلوار جن کی گردن پر لٹک رہی ہو وہ پھانسی کے مجرم بھی چھٹکارا حاصل کر لیتے, خلاصی حاصل کر لیتے. کہا بادشاہ سلامت جلدی کیجئے, ہمارے فن نے تو ہمیں پھانسی تک پہنچا دیا, اب آپ جلدی کیجئے, اپنی داڑھی کو ہلائیے اور ہمیں اس, آپ ہمارے گروپ کے آدمی ہیں, ہم نے تو آپ کو گروپ لیڈر بنایا تھا, ہم نے آپ کو اپنا گرو گھنٹال بنایا تھا, اب آپ جلدی کیجئے, اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے تاکہ مجرم جو جلاد کے حوالے ہیں جلاد ان کو چھوڑ دے. آہ میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں بادشاہ نے جب یہ بات سنی وہ ہنس پڑا. سلطان محمود رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے, شاہ محمود, اور ہنس کر انہوں نے اشارہ کر دیا, داڑھی ہلا دی, اشارہ کر دیا چھوڑ دو ان سب کو. اب میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی, فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے لوگ تھے, یہ جو ہم لوگ اپنے کمالات پر ناز کرتے ہیں کہ جی ہم تو اتنا مال کماتے ہیں, ہمارا تو ایسا بینک اکاؤنٹ ہے, ہم اتنا کھاتے ہیں, کھانے پر بھی بڑا فخر ہے, اپنے کھانے پر بھی بڑا فخر کرتے ہیں. معرومی فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا کہ جتنے فن دکھانے والے وہ سارے فن والے بیکار گئے, صرف ایک شخص کام آیا, اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کا فن یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب جس کو دیکھتا تھا دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا تھا. فرماتے ہیں کہ کی بشب بوت چشمے او سلطان شناس, فرماتے ہیں کہ صرف وہ شخص کام آیا کہ جس نے سلطان کو رات میں دیکھا اور دن میں پہچان لیا, وہ کام آیا. فرماتے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھنا, اپنے مال سے, اپنے کمال سے اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے صدقے میں اپنے کرم فرمائے سے اگر دین کی کوئی نعمت کی توفیق عطا فرمائے, اپنا کمال مت سمجھنا. فرمایا اس وقت جو کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور معرفت وہ کام آنے والی ہے. اگر تم نے اس وقت اللہ کی معرفت یعنی اس دنیا کے اندھیرے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچانا, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی جو کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے, تو یاد رکھنا تمہیں پچھتانا پڑے گا, تانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے اوپر ہمارے سارے کمالات ہی رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تین چیزیں مال آل اعمال جاتے ہیں, یعنی مال اولاد اور اس کے اعمال جو دنیا میں نیک اعمال, یہ مجلس ہے, یہ صحبت, یہ اللہ اللہ, یہ تلاوت قرآن پاک, یہ دین کی محنت کے لیے چھوٹی چھوٹی یہ جو جن کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں, یہ سنتوں پر عمل کرنا. فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مال تمہاری آل واپس آ جائیں گی, اس وقت صرف اعمال ساتھ جائیں گے. اور فرمایا کہ جن لوگوں کو آج دنیا میں حقیر سمجھتے نا کہ یہ ملہ کیا جانے, یہ ملاؤں نے ہمارا مزہ خراب کیا ہے, بس جب دیکھو داڑھی رکھ لو, شلوار ٹخ سے اوپر کر لو, نماز پڑھو. اچھا بھائی کمانا بھی تو ہے, یہ تو بیٹھ کر روٹیاں توڑتے. پیارے دوستو دیکھیے عید الاضحیٰ کا زمانہ آ رہا ہے نا, رمضان شریف سے پہلے تک ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا کہ اس وقت بکرے کی قیمت کم ہوتی ہے, جانور کی قیمت کم, جیسے ہی میٹھی عید گزرتی ہے جانور کی قیمت شوٹ کر جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ منڈی لگنے والی ہوتی ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام, یہ ان کے غلام, یہ ان کے نائبین علماء, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ علماء جو ہے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے. اور پھر آپ نے خود بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ دراہم اور دینار کے اندر وارث نہیں ہے, لہذا جس چیز کے اندر یہ وارث ہے کہ وہ تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق دلانا اور عالم غیب کی وہ خبریں دینا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں کہ عالم آخرت ہے, ایک دن ہماری آنکھ بند ہوگی, قبر کی منزل ہے, قیامت کی منزل ہے, اس کے بعد جنت ہے جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہیں گے مولانا صاحب میرے مرشد سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ آخر جنت ملے گی, تو ٹھیک ہے جنت تو ملے گی لیکن یہ مزے بھی تو کیسے ہیں, یہ تو نقد مزے ہیں, کیش مزے ہیں, اور جنت تو ادھار ہے. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمایا بے شک جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ مانا کہ حضرت کا یہ شعر ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ہاں بے شک وہ جنت تو ادھار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی لذت اور اپنی محبت اور معرفت کا مزہ جو اس دنیا میں رکھا ہے میرے پیارے دوستوں وہ نقد ملتا ہے. اب اللہ کی یہ معرفت یہی ہمارے کام آنے والی چیز ہے. لہٰذا جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں دادا حافظ قرآن بچہ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ارے میاں حافظ جی تجھ کہاں سے روٹی کھائے گا, داڑھی رکھ لی شلوار ٹکڑے سے اوپر کرتا ہے, بس جب وہ دیکھو بستر اٹھا کے تبلیغ پہ نکل پڑا, کوئی کام نہیں ہے. ایک آدمی چلا لگا کر آیا نا تبلیغ سے تو بیمار ہو گیا, ہسپتال میں داخل, ایک صاحب اس کے ملنے آئے, کہا دیکھا چلا لگا کر آئے تھے نا بیمار ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہسپتال میں جتنے نا سب چلے لگا کر آئے. میرے دوستو وہ حافظ قرآن ہے, 11 پاسپورٹ ملے گا, ایک اپنے لیے اور پھر وہی خاندان والے آج جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہی ہاتھ جوڑیں گے حافظ جی ہمیں بھی ذرا جنت لے جاؤ, شہید 70 کی سفارش کر رہا ہے, اور یہ اللہ والے یہ علماء ربانیین اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے. اس وقت پتا چلے گا کہ جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے کہ ان کو کمانا تو نہیں آتا. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بات یاد رکھنا کہ تم اگر ان اللہ والوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا نہیں جانتے, فرمایا یہ دنیا تو جانتے ہیں, دنیا تو جانتے ہیں لیکن بات یہ ہے دنیا کے عاشق نہیں ہے. جانتے یہ بھی خوب ہیں, سمجھتے ہر بات کو ہیں یہ لیکن عاشق نہیں ہے. اس لیے شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں کہ ابھی راہ و رسم و عشق بازی, سادی راہ و رسم عشق بازی, فرماتے ہیں کہ دیکھو شادی جو ہے نا عشق بازی کی جو چیزیں ہیں نا کہ موبائل میں بیلنس ٹرانسفر ہو رہا ہے, نیا موبائل دلا رہے ہیں, سب وے برگر اس کو لا کر دیا جا رہا ہے, اتنے انچ کا برگر لے کر آئے ہیں تمہارے لیے, اور اس کو گفٹ دے رہے ہیں, میگا مال لے کر جا رہے ہیں. وہاں یہ سب ہم بھی سمجھتے ہیں. شادی راہو رسم عشق بازی چنا دارت در بغداد تازی, جیسے بغداد کے اندر تازی گھوڑوں کو سمجھتے ہیں, ہم بھی عشق بازی کی رسموں کو سمجھتے ہیں. اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ گر لیلا مجنو زندہ گشتے, اگر لیلا اور مجنو زندہ ہوتا نا فرماتے کہ دیکھو لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ہی ہم سمجھتے تو ہیں لیلاؤں کے مجانی کی تمام باتوں کو سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس چیز کو تم یہ سمجھ رہو کہ اس سے ہمیں چین اور سکون اور آرام ملے گا, یاد رکھنا کہ دل آرامے کے داری دل دروبن, دل کا آرام اس کے اندر ہے کہ دل کو دل کے دروازوں کو تمام غیر اللہ کے لیے بند کر کے رکھو. دل آرامے کے داری دل دروبند اور دیگر چشم از ہما عالم فروبند, اور اپنی آنکھوں کو سارے عالم کے سے سوائے خالق عالم کے علاوہ سارے عالم سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا, یعنی کسی سے امید نہ لگانا کہ یہ شخص میرا کام بنا دے گا. اسباب کے درجے میں تو اختیار کرنا لیکن اپنی اس کو امید کا آخری کنارہ سمجھنا کہ اگر دبئی میں رہیں گے تو صاحب ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, ریسیشن سے پتا چلا کہ دبئی خدا نہیں ہے, خدائی ٹوٹ گئی. لہذا اگر دبئی کھلا رہا تھا تو قاعدہ ہی ہونا چاہیے سب مر جاتے بھوکے, روٹی مل رہی نہیں مل رہی, کھلانے والا اللہ ہے وہ ہے وہ کھلا رہا پہلے. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے ایک دوست نے خود مجھ کو بتایا, کہا ریسیشن کا تیسرا دن تھا, اللہ تعالی نے مجھے کتنے پتہ نہیں ہزاروں درہم کی گاڑی دلا دی. کہا میں حیران, ماشاءاللہ دین, ایک ہمارے دوست ہیں عالم اللہ والے, ان سے تعلق ہے ان کا, کہنے لگے تیسرا دن تھا لوگ عالم میں اپنی گاڑیاں بیچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور کہا مجھے اللہ تعالی نے اسی دن تیسرے دن نئی گاڑی دلا دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں سارے عالم سے اپنی نگاہوں کو بند کرنا, کسی سے امید نہ لگانا کہ یہ میرے کام آئے گا. ہاں تدابیر میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن امید پھر بھی یہ کرنا ہے, امید لیکن اللہ تعالیٰ سے لگانا کہ اسی سے کام نہیں ہوگا, یا اللہ چونکہ آپ کا حکم ہے تدبیر اختیار کرنے کا وہ تو میں کام کروں, لیکن کام بنانے والے پھر بھی آپ ہی ہیں. لہذا عجیب انتظام ہوتا ہے, پتہ ہے وہ کیسے, انسان ایک تدبیر کو اختیار کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے نہیں دیتے, دوسری جگہ سے بغیر تدبیر اختیار کرے دے دیتے. کیسے کیسے انتظام, ہر آدمی خود سمجھتا ہے اس پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں, کتنی ہوتا ہے, لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی صرف کام آنے والے ہیں. تو کیا امارومی یہ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر اس دنیا کے اندر تم چاہتے ہو چین سکون سے رہو تو فرماتے ہیں آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کرو اور معرفت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ عبادت یعبدون سے مراد لیعرفون ہے, لیکن میرے مرشد فرماتے کہ جب اس سے مراد لیعرفون یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت مراد ہے, تو فرماتے جب معرفت مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے لیعبدون کیوں نازل فرمایا, فرمایا اس لیے تاکہ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. کون سی معرفت معتبر ہے؟ عبادت کے رستے ہو, کیونکہ معرفت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے لوگ ملیں گے, لیکن معرفت کون سی معتبر ہے؟ وہی جو عبادت کے رستے سے ہو, اور جو معرفت عبادت کے رستے سے نہیں ہے میرے پیارے دوستو وہ معرفت بھی معتبر نہیں ہے. لہذا کتنے ایسے لوگ ہوں گے پوری ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے, نہ داڑھی نہ نماز نہ روزہ, جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں, اب ان کو ہزاروں ہزاروں درہم دے رہے ہیں کہ جی کہ اس نے کہا جنائے میں فلائے میں وہ کھود کھود کے قبروں میں کہیں دفنا دیے, اب بڑے خوش ہیں, کیونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے تماشے بہت ہیں. خود ہی ماں کا نام بتایا, پوچھا پہلے دن نام بتا دیے, کہا اگلے دن آنا, خود ہی اپنا نام ماں کا نام بتایا, اگلے دن جو ہے کہا تم پر تو بڑا قبرستان میں چلے, اب وہاں گئے تو دیکھا کیلے گڑوی اور لکھا ہے کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ ٹھپا ٹھپ 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 ٹھپ, کاغذ بھی نہیں. ارے بھائی اس کو کیسے پتا چلا؟ ارے ظالم تم نے خود تو بتایا تھا. اس لیے حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت ہمارے بلوچستان پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں ایک پیر کے پاس ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی گیا, اس کو اپنے جو پروموشن کروانی تھی اپنی, اس لیے وہ گیا. اس زمانے میں اس نے کئی ہزار روپے کا فرنیچر ڈلوایا اپنے یہاں, اور اس کو ایک وظیفہ دیا. کہا یہ وظیفہ تو پڑھنا, لیکن دیکھو وظیفہ پڑھنے کے درمیان بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب وہ ہوا یہ کہ بجائے پروموشن کے ڈیموشن ہو گئی, یعنی ترقی کے بجائے تنزلی ہو گئی. اب اس کے بعد وہ پیر صاحب کے پاس آیا, وہ جو جعلی چکر باز تھے ان کو آ کر کہا کہ جناب یہ تو کیا ہو گیا؟ کہا سچ سچ بتاؤ, جب تم وظیفہ پڑھتے تھے بندر کا خیال تو نہیں آتا تھا؟ اس نے کہا بندر میں کیا جانوں, ظالم تو نے جب سے بولا ہے تسبیح اٹھاتے ہی بندر سامنے آ جاتا. پہلے تو میں بندر کو, مجھے کیا بندر کو سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن تو ایسا کلندر ہے کہ بندر ہر وقت میرے سامنے بٹھا دیا. ایسے چکر باز. تو یاد رکھیے گا, معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو, اور عبادت وہی ہے میرے پیارے دوستو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قولاً و فعلاً جو ہم کو کر کے بتائیے, عبادت وہی ہے میرے پیارے دوستو. لہذا ان کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کے اس طریقے سے جڑنا پڑے گا. دیکھیے نا, گھر میں بجلی چاہیے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا وائرلیس سسٹم لگا لے کہ وائی فائی نیٹ ورک کے ذریعے بجلی بھی آ رہی ہے. نہیں, پول سے پول کنیکشن لگاتے ہیں. اگر دو پول کا بیچ میں مان لو 600 ایک ہزار پول ہیں اور 500 پول کے درمیان میں دو پول ایسے جس میں کنیکشن نہیں ہے, تو آخری پول تک بجلی آئے گی؟ ایک رابطہ بھی ٹوٹ گیا میرے پیارے دوستوں بجلی نہیں آئے گی. اسی طرح سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ جو ہمارا علماء کا سلسلہ ہے, یہ جو ہمارے اللہ والوں کا سلسلہ ہے, اس سلسلے سے جو جس کے اندر انقطاع نہیں ہے, تسلسل ہے, کنٹینیویشن ہے, یہ ان سے راستہ جڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا راستہ ان واسطوں کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی جڑ جائے گا. لہٰذا اس لیے یہاں کام آنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت. میرے دوستو اگر وہ ہم نے کام کر لی تو پھر بے شک یہ مال, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو کار ہو کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بس حاصل کر لو اور اعمال محبت وہ پیدا کر لو کہ جو صورت اللہ کو پسند ہو. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کر لو, شلوار ٹخت سے اوپر کر لو, کوئی عورت سامنے آ گئی اپنی نگاہ کو نیچی کر لو, اور دل میں خیالات نہ پکاؤ کہ یار مل جائے گی چلو میں اب ایسا موقع لگاؤں گا اب میں پھنساؤں گا صحیح طریقے سے, یا اپنی علمی کوئی نعمت عبادت کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دینی کوئی کمال عطا فرمائے تو اس کمال کی وجہ سے اپنے کو اچھا نہ سمجھے کہ دیکھو میں کتنا با کمال ہوں اور میں اعلیٰ اور افضل ہوں. اللہ تعالی ہماری جانوں کو اپنی محبت اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرمائے. اور دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو یا اللہ اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جس طرح سے آپ کی معرفت کے لیے معارف کی ضرورت ہے کہ بغیر معارف کے آپ کی معرفت اور پہچان نہیں ہوتی, یا اللہ ایسے عارف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں آپ کی پہچان کرا دیں اور آپ کی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما دیجئے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اخلاص عطا فرما, اپنی محبت کامل عطا فرما, ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ علماء ربانی جن کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, ان اللہ والوں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کے صحبتوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما, گناہوں سے مکمل حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت اپنے ایمان اور یقین کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک, اپنے کرم سے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ آپ کے دیے ہوئے جان, آپ کی دیے ہوئے مال, آپ کی دیے ہوئے عزت کو یا اللہ آپ کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے کریم مالک, ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ, جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما, جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہے ان کو فرما بردار بنا دیجئے, ہمیں اپنے بڑوں کا باادب بنا دیجئے, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما, اور قلب سلیم عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء أمر يكون, أسعدنا في الدارين. اللهم كلنا ولا تكن علينا, اللهم كلنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہمارے علماء کی حفاظت فرما, يا الله ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما, ہمارے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما, یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتہ دار دوست احباب کے حق میں قبول فرما, ہمارے مشائخ ہمارے علماء ہمارے بزرگوں کے حق میں قبول فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے.